السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت جلانی اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مارٹن کروسس. وائس آف امریکہ اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. ہمارے یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو وی او اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنے جا سکتے ہیں. آج پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے چلیں. امریکہ کے صدر براک اوباما اپنے ایشیائی دورے کے دوسرے مرحلے میں لاؤس پہنچ گئے ہیں. صدر کے اس دورے کی اہمیت اور مقاصد کیا ہیں؟ فلپائن کے صدر کی جانب سے صدر اوباما کے لیے غیر شائستہ زبان کے استعمال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. کابل میں بین الاقوامی امدادی تنظیم کے دفتر کے قریب خودکش کار بم حملہ اور سیکیورٹی فوجوں کی کارروائی، ان کی وضاحت کریں گے ہمارے تجزیہ کار. اقوام متحدہ کی پاکستان میں تعلیم سے متعلق رپورٹ، اور آخر میں ہم بات کریں گے عراق اور شام میں تشدد کے واقعات کی جن میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے دو بڑے ممتاز نام ہیں ہمارے پروگراموں کے اور ممتاز عالم ہیں اور تجزیہ کار ہیں. یہاں سے ڈاکٹر زاہد بخاری اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک ہمارا ساتھ دیں گے. آپ دونوں کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایشیا بحر الکاہل خطے میں اتنا مصروف ہے کہ اس سے پہلے کئی عشروں تک نہیں رہا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خطہ مستقبل میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا. منگل کے روز لاؤس کے دورے کے موقع پر صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی ایشیا بحر الکاہل خطے میں دلچسپی کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے، بلکہ یہ بنیادی قومی مفادات کو ظاہر بھی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان ملکوں میں انسانی حقوق کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا، اور ہر ملک کی خود مختاری کے احترام سے متعلق حکمت عملی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک چاہے اس کا حجم کتنا ہی ہو، اسے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حکومتوں کو انسانی سمگلنگ اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. صدر براک اوباما نے ٹرانس پیسیفک شراکت داری یعنی ٹی پی پی کی منظوری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بحر الکاہل خطے میں توازن استوار کرنے میں اسے بنیادی ستون قرار دیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر اس تجارتی سمجھوتے کی منظوری میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اور تو اس کی ناکامی کے اقتصادی مضمرات بھی ہوں گے، اور امریکی قیادت کے لیے بھی کچھ سوال پیدا ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں یہ بھی کہا، وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز یہ کہا ہے کہ امریکہ اور لاؤس نے باہمی احترام اور ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے کی مشترکہ خواہش کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز کر دیا ہے. یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے لاؤس کا دورہ کیا ہے، اور منگل کو اس ملک کو 3 سالوں میں 9 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے لاؤس کی جانب سے ان بموں کا قومی سروے کرنے میں حصہ دینا ہے جو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں امریکی فوجوں نے وہاں گرائے اور وہ پھٹے نہیں. تو صدر اوباما جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو یہ یقین دلانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ خطے میں توازن کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے. آسیان کانفرنس اور پھر مشرقی ایشیائی ملکوں کی کانفرنس کے دوران بھی وہ خطے کی اقوام سے امریکہ کے تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر بخاری، یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر تھا ہمارے سننے والوں کے لیے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ جب براک اوباما صدر نے یہ بات کہی، اور اس سے پہلے G20 ملکوں کا جو سربراہ اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے اثر نو یا توازن کو دوبارہ بحال کرنے کی بات کی ہے، جب جنوب مشرقی ایشیا میں توازن کو دوبارہ بحال کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟
جی، اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے تو ایک نارمل جو پرسپشن رہا ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں، کہ اس پچھلی کئی دہائیوں سے اس کا سارا جو زور یا اس کا محور رہا ہے وہ یورپ رہا ہے یا مڈل ایسٹ رہا ہے، اور تقریباً جتنی بھی جو مختلف صدور آتے رہے اور سیکورٹی کونسلز اور فارن افیئرز اور سیکرٹری آف اسٹیٹس، تو ان سارا کا جو دار و مدار ہوتا ہے پالیسیز کا، چاہے وہ اکنامک ہو، ملٹری ہو، یا پیپلز ٹو پیپل ہو، یا کسی جو بھی مختلف جو طریقے ہوتے ہیں، تو ان کا مین، اچھا ایون میڈیا میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یورپ اہم ہے یا پھر مڈل ایسٹ اسرائیل کی وجہ سے اور آئل کی وجہ سے مڈل ایسٹ اہم ہے. ایشیا کو اور جو ساؤتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ کو بھی تقریباً وہ بیک یارڈ میں ہے، تو ایک لحاظ سے اس کو بالکل یعنی اپنے قابو میں رکھنے کی بات، لیکن پورا ایشیا اور افریقہ کے بارے میں ہمیشہ ایک رہا کہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. لیکن اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو اس زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, یہ جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اور پھر یہ سپٹمبر 11 کے بعد, تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک تو ایشیا میں چائنا کی جو ایمرجنس ہے ایک پاور کے طور پہ, اکنامک سپر پاور کے طور پہ, اور اب وہ دوسری بڑی دنیا کی اکانومی ہے, اس کی وجہ سے, اور پھر خود جو افغانستان میں امریکہ کا جا بیٹھنا اور پاکستان میں بھی, تو ان اور ایران کے ساتھ جو صورتحال پوری رہی ہے, تو اوباما صاحب نے جو ایک لحاظ سے جو ڈاکٹرن جسے کہتے ہیں, پورا ایک جو نظریہ تخلیق کیا گیا وہ پیوٹ ٹو ایشیا ہے یا ری بیلنسنگ جسے کہیں
جی,
کہ ہم دوبارہ ایشیا پہ توجہ دے رہے ہیں
جی.
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے بالکل نہیں تھا, تعلقات تو تھے, جاپان سے تھے, ویتنام ایک ہمیشہ ہی بہت ہی تلخ اور یعنی بہت ہی ایک ناخوشگوار یعنی رہا ہے حوالہ امریکہ کے ایشیا کے ساتھ تعلقات میں, لیکن اب اوباما صاحب نے ایک تو یہ ہوا کہ چین کی ایمرجنس جو ہوئی ہے پاور کی روس کے ڈیکلائن کے بعد, اور خود ایون امریکہ کا بھی وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ بالکل سولو ایک پاور ہے اور ایک یک قطبی دنیا کھڑی ہو گئی ہے, تو انہیں اندازہ ہوا کہ اب جو نارتھ اور ساؤتھ میں جو معاملات بڑھ رہے ہیں, اب امریکہ کو بھی مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے کوئی بہت اہم فیکٹر کے طور پہ یا دی امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ تصور نہیں کیا جاتا ایشیا میں, تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی پوری پالیسی تبدیل کی, اور اس میں یہ ہوا کہ اب ہماری فورن پالیسی میں بہت ہی اہم جو ہم ری بیلنسنگ کر رہے ہیں یا دوبارہ ہم توازن ایک نیا توازن اختیار کر رہے ہیں وہ ہے ایشیا کی اہمیت, اور اس میں انہوں نے تین چار مختلف طرح کے اقدامات لیے, جو مختلف جن ممالک کے ساتھ پہلے تعلقات تھے ان کے ساتھ اور مضبوط کیے جائیں, جاپان سے, تھائی لینڈ سے اور آسٹریلیا سے, نئے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں جیسے یہ لاؤس کے ساتھ ہو رہا ہے, انڈیا کے ساتھ بالکل ہی ایک معاملہ 180 ڈگری پلٹ کے انہوں نے الٹا کے اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا, اکنامک کے ہوں, پیپل ٹو پیپل ہوں, ایجوکیشن میں ہوں, تو ایک لانگ ٹرم انہوں نے سوچ کے یہ اقدامات کیے ہیں, اور جس میں لوگ اس کی یہ بھی توجہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ یہ اصل میں چائنا کے اور ایران کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے
جی
یہ ساری پالیسیز کی
جی. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں میرے پاس سوال ہے, وہ بھی آپ سے کرتے ہیں, اب بیرسٹر امجد سے پوچھتے ہیں, یہی جس کو ایشیا پیوٹ کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز ایشیا اس کے بارے میں کافی فوکس دیا جا رہا ہے مختلف چیزوں پہ, جیسا کہ ڈاکٹر بخاری نے بہت ہی وضاحت سے اور بڑے واضح طور پر جو بتایا ہے اور ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ لگا ہوگا, تو بیرسٹر ملک صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایشیا پیوٹ کے نام سے جو پالیسی ہے اوباما انتظامیہ کی, آپ کے خیال میں وہ کس حد تک کامیاب نظر آتی ہے وہاں پر؟
جی میں سمجھتا ہوں کافی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے یہ وزٹ, ایک تو پہلا ہی صدر گیا ہے 8 سالوں میں اوباما صاحب, دوسرا انہوں نے جو وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے اس کی طرف ہیلنگ دی وونڈز والی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ہے, $90 million ان ایکسپلوڈڈ جو ویپنس ہے جو بامبس ہیں ان کو نکالا جائے, وہاں پہ 2.2 million بامبس پھینکے تھے اس علاقے میں, تو ظاہر ہے بیڈ ٹیسٹ ہوگا, سو اس کو ہیل کرنے کے لیے اس علاقے میں اوباما کا آنا ایک اچھا مثبت قدم ہے, ان ملکوں کے لیے بھی مثبت قدم ہے, پھر ان کے لیے راستے کھولنا کہ ہم ٹیکنالوجی, اکانومی, سیکیورٹی, انوائرمنٹ اور ہیومن رائٹس میں مل کے کام کریں, سو یہ ایک اچھی آفر ہے. اصل بات جو ہے وہ زاہد صاحب نے مینشن کیا ہے کہ سمندر میں اجارہ داری جو ہے اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک سمندر کے ارد گرد یا سمندر میں رہنے والے ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں. چین بڑے اگریسولی آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ جہاں جن ملکوں میں کہ آپ کا بیڈ ٹیسٹ ہے یا جو آسیان جیسی آرگنائزیشنز ہیں ان میں اگر آپ اچھے طریقے سے شرکت نہیں کرتے تو آپ پھر پورا جو ریجن ہے اس کو ساتھ نہیں لے کے چلتے. میرے خیال میں ٹی پی پی جو ٹرانس پارٹنرشپ جو یہ جو پیسیفک والی جو اگریمنٹ ہے جس کو حالانکہ پیچھے بیک ہوم میں اتنی پذیرائی نہیں ہے, اس کی مخالفت بہت ہے, لیکن اوباما صاحب اپنے آخری دور میں جاتے جاتے ایک ایسا پتا پھینکے جا رہے ہیں کہ اگر وہ چل گیا تو امریکہ کو اس کے دوررس نتائج ہوں گے, اس سے فائدہ ہوگا اکنامیکلی بھی, اسٹریٹجیکلی بھی, اور ان دا لانگ ٹرم جو آگے آنے والے حالات ہوں گے اس میں ان کے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں مدد ملے گی. آگے جو میرے خیال میں آئی وڈ سے کہ یہ انہوں نے اپنی جاتی جو جانے والی حکومت ہے اس کی طرف سے ایک بولڈ سٹیپ بھی لیا ہے, کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اوباما کو ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے اور جیسا کہ جس کی طرف بیرسٹر ملک نے بھی اشارہ کیا ہے، تجزیہ کار اور مبصر یہی سمجھتے ہیں کہ اس جنوب مشرقی ایشیا خطے میں امریکہ کی توجہ کا مرکز دراصل خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش ہے، لیکن چین جیسا کہ آپ خود نے خود بھی بتایا کہ دوسری بڑی عالمی قوت ہے اقتصادی طور پر، تو ایسی کلیدی اقتصادی طاقت کے اثر و رسوخ کو کم کرنا کچھ ممکن ہے کیا؟
اصل میں اس میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ کم کرنا، مثلا ان کے ہاں جو یہاں جو سٹڈی ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب ایک نئی قوت ابھرتی ہے عالمی افق پہ تو خود اس کو اپنا کردار متوازن کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. مثلا یہاں سٹڈی کیا گیا جب یہ چین کے ساتھ، ابھی بھی دیکھیں نا بہت ہی بظاہر دیکھیں تو بچوں والی باتیں ہوئی ہیں کہ صدر کا دورہ ہے G20 پہ اور وہاں باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنیز سیکورٹی کے لوگ جو ہیں وہ امریکن صحافیوں پہ یل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پلین ہے، ہمارا صدر ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ایئرپورٹ ہے. تو یہ بظاہر تو بچوں والی باتیں لگتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نئی عالمی قوت کے اسرٹ کرنے کا ہے. تو یہاں مثلا سٹڈی کیا گیا کہ جب World War I کے بعد جرمنی جو ہے وہ دوبارہ اس نے اسرٹ کرنا شروع کیا، تو دیکھیں جیسے کوئی ایک قوت ایک ریجنل قوت سے عالمی بنے گی تو خود اس کے کردار میں شروع میں امبیولنس، تھوڑا سا غیر متوازن رویہ ہوگا، پھر وہ توازن میں ان میں آئے گا. خود امریکہ میں بھی جب امریکہ World War II کے بعد عالمی پاور بننا شروع ہوا تو انہیں بھی اندازہ ہوا کہ شروع میں ان کچھ بڑے انوکھے سے اقدامات یا فیصلے ہوتے تھے اور پھر ان کا خیال ہے یہ توازن انہوں نے راستے اختیار کیا. تو یہ چائنا کے ساتھ بھی جو یہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، ظاہر اس میں امریکہ کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور چائنا کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں مثلا امریکہ کے یہ سارے پیوٹ ٹو ایشیا کے مقابلے میں چائنیز اپنی پالیسی لے کے آتے ہیں. دوسرا دیکھیں چائنا نے گلوبلی بہت ہی بڑا جو انیشیٹو ہے جس کا میرا خیال ابھی تک کوئی صحیح مجھے لگا کہ ویسٹ میں بھی ادراک نہیں ہے. ممکن ہے پالیسی ساز حلقوں میں ہو لیکن عام میں نے اس پہ کوئی ڈبیٹ میڈیا میں نہیں دیکھی. یہ جو ان کا ون بیلٹ ون روڈ کا وہ جو پورا نظریہ ہے جس میں وہ تقریباً 65 ملکوں کے ساتھ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی جو سرپلس جو مصنوعات ہیں، سرپلس جو ان کے پاس فورن ایکسچینج ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے سمندری اور خشکی اور ریل اور سائبر اور فائبر سارے کے سارے انہوں نے کمیونیکیشن کے راستے اور تجارت کے راستے انہوں نے اوپن کرنے ہیں، یورپ تک جانا ہے. اس کا بھی مجھے لگا صحیح ادراک نہیں ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ بلا شبہ یہ اس پہ جا رہے ہیں جو ان کا طریقہ ہے، جیسے انہوں نے روس کے ساتھ نپٹا. جیسے اگر انیشیلی آپ دیکھیں 80s میں جاپان کے ساتھ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جاپان انک کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی تھی، یونیورسٹیوں میں کورسز پڑھائے جاتے تھے اور لگتا تھا کہ جاپان انک جو ہے وہ اب پوری عالمی سچائی ہے اور وہی صداقت ہے، لیکن وہ نہیں ہوا. اب انہیں پہلی دفعہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو بظاہر اس وقت اس کی فوجی نوعیت نہیں ہے، معاشی نوعیت ہے، لیکن ناگزیر ہے کہ یہ جو اکنامک پاور ہے یہ بالآخر ملٹری مسلز بھی دکھائے گی جو وہ اپنے ارد گرد دکھا بھی رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ان جو بیلنس ہوگا دنیا میں کہ وہ ایک امریکہ کا ایک یہ پرسپشن کہ یہ ایک کمزور ہوتی ہوئی عالمی طاقت ہے اور چائنا کا یہ پرسپشن کہ یہ ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے، اس میں کوئی توازن برپا ہو، توازن قائم ہو، ورنہ میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کسی خوفناک طرف بھی جا سکتی ہے، کوئی خوفناک اینگل بھی لے سکتی.
اچھا یہ ابھی آپ ملک صاحب بات کر رہے تھے یہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کی یعنی TPP کی، اور صدر اوباما اسے ایشیا بحر الکاہل خطے میں دوبارہ توازن کے لیے بنیادی ستون یعنی کور پلر قرار دے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اس تجارتی معاہدے پر کانگریس کی طرف سے بھی اختلاف رائے ہے، اور دونوں جو صدارتی نامزد امیدوار ہیں وہ بھی اس سمجھوتے کے بارے میں کوئی بہت ظاہر ہے کہ مخالفت کا ہی ان کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے. تو اس صورت میں اس سمجھوتے کی منظوری اور صدر کی کوششوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا مورخ اس کو صدر اوباما کی لیگیسی میں شمار کرے گا؟
دیکھیں اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں، اگر آپ خطے کو دیکھیں، ٹرمپ کی جو جس طرح کی پالیٹکس کی جس طرح کو وہ ایڈوانس کر رہے ہیں، یا نائجل فراج کو دیکھیں جس طرح کا وہ لے کے بریگزٹ کے اوپر چل رہے ہیں، یا وائلڈر کو دیکھیں، گیرتھ وائلڈر کو جس طرح کا وہ نیدرلینڈ چاہ رہے ہیں، تو یہ پالیسی جو جس طرح کا اوباما پیش کر رہے ہیں ये वाकई जाने वाला प्रेसिडेंट ही कर सकता है इस तरह का, कि मीडियम हो, इकोनॉमिक्स उसकी सिक्योरिटी की बात हो, उसमें आप कमर्शियल एंड इकोनॉमिक टाइज की बात करें, उसमें आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, जहां के आपको पता हो कि उस पानी में अगली जंगें होंगी और उस पानी में से लीडरशिप निकलेगी और वहां पे चाइना भी हो, वहां पे आपके इत्तेहादी भी हो। तो मेरे ख्याल में ये पहली उनकी है एडवांस पार्टी जा रही है जो इस टीपीपी को फ्लोट कर रही है। कामयाब हो गई तो आपके अच्छे तलकात बन जाएंगे उस मुल्कों में। यू आर सोइंग द सीड्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंट्रीज जिनके साथ आपकी पहले मुखासमत रही है। फिर आसियान में आपको एक लीडर के तौर पे माना जाएगा, आप वहां घुस जाएंगे और उस खित्ते में जहां पे दूसरी बड़ी ताकतें हैं जो एस्पायर कर रही हैं दुनिया की लीडरशिप के लिए, तो आप उन फोरम्स के ऊपर मौजूद होंगे उनको टैकल करने के लिए और साथ छोटे छोटे दूसरे मुल्क आपके साथ मिलते जाएंगे। सो ये तो इसका है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइड। बिल्कुल जायद साहब की बात ठीक है, इसके मिलिटरी जो है वो भी इसकी साइड होगी, लेकिन अभी कबरज वक्त है उसको कहना कि वो अभी इन्हीं में से निकल आएगी, क्योंकि ये वूंड्स हील करने आसान काम नहीं होगा। अगर आप 30% जो बॉम्ब्स हैं अभी उनको ही निकालने में 90 बिलियन दे रहे हैं, तो वो 90 मिलियन दे रहे हैं, तो उनको सोचें उन लोगों का कि क्या हाल होगा, उनके उनके बारे में क्या अमेरिका के बारे में व्यूज होंगे। यहां से आपने 64 से 73 तक जंग लड़ी हो उस खत्ते में, तो मेरे ख्याल में इट विल टेक टाइम, लेकिन ये अच्छी एक चाल है, ये एक अच्छी कोशिश है कि उन मुल्कों के साथ जहां अमेरिका के लिए अच्छे जज्बात ना हो या मुखासमत का रवैया हो, वहां आप जाएं और एक वाइट फ्लैग लहराएं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटी और मिलके काम करने की जहद का आगाज करें, जिससे अमेरिका के बाहर में पाए जाने वाले जज्बात को, जो गलत जज्बात है उनको कम करने का मौका मिलेगा, और लोगों को जब उसके फवायद मिलेंगे तो शायद उनका नजरिया अमेरिका के बारे में बदले, और बिल्कुल इन रिटर्न अमेरिका की जो सोच होगी या अमेरिका का जो नुक्ता नजर या मकसद होगा वो चीन के साथ जो है इंटेंगल करना होगा कि हम आपके खित्ते में भी चौधरी हैं और हम आपके खित्ते में भी रोल प्ले कर सकते हैं।
अच्छा, फिलिपाइन की बात करते हैं। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो डुटेर्टे ने मंगल को अपने उस बयान पर अफसोस का इजहार किया जिसमें उन्होंने अमरीका के सदर बराक ओबामा के बारे में गैर महजब जुबान इस्तेमाल करते हुए उनकी जात को निशाना बनाया। उसके बाद एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी नीयत यह है कि हम तमाम मुल्कों के साथ अपनी एक आजादाना खारजा पॉलिसी बनाए, खासतौर पर अमरीका के साथ जिसके साथ हमारी देरीना शराकत दार है। अमरीकी सदर बराक ओबामा को उन्होंने अपनी शिरकत से पहले मनीला रवानगी से पहले कहा था कि वो उन्हें फिलिपाइन में मनुष्यात के स्मगलरों के खिलाफ शुरू की गई कड़ी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ कोई सबक ना दें। तो और फिलिपाइन इस बयान के चंद घंटों के बाद अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि मंगल के रोज सदर ओबामा की जो मुलाकात थी डुटेर्टे से होने वाली उसको मनसूख कर दिया गया और इसकी बजाय वह जनूबी कोरिया की सदर से मुलाकात करेंगे। तो इस सिलसिले में अब डॉक्टर बुखारी एक बड़ी बात है, एक जाहिर है कि ये एक जाहिर है वह लीडर है फिलिपाइन का, तो अमेरिका के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं फिलिपाइन के साथ। अब इस जो नए सदर आए हैं उनका जो मौकफ है, उनका जो बयानिया है जिसके बारे में पहले भी गाहे गाहे सवाल उठते रहे हैं, अब आप समझते हैं कि अमेरिका और फिलिपाइन के ताल्लुकात पर किसी नौयत के असरात होंगे? सिर्फ इसी बात से नहीं कि उन्होंने नाशायस्ता जुबान इस्तेमाल की है, बल्कि इस तरह के जो उनका नैरेटिव है और जो उनका स्टैंड है मुख्तलिफ चीजों के बारे में।
उसमें ये बड़ा दिलचस्प है कि हर दहाई में कोई ना कोई एक कौमी लीडर होता है किसी मुल्क का, जो दुनिया में इसी तरह की बातों के वजह से अपने ना वो मशहूर मेन हेडलाइंस में आ जाता है। कभी वो ईदी अमीन होते हैं, कभी वेंजुएला के सदर होते हैं जिन्होंने यहाँ कहा था कि आप गंदक के अपने क्या यूएन में कोई मिसाल दी थी, एक जमाने में खुरशीफ ने बाकायदा जूते लहराए थे यहाँ पे यूएन में। अब आजकल ये फिलिपाइन के सदर को नादर सूझी कि वो ना सिर्फ ये बिल्कुल से पहले भी अजीबो गरीब कमेंट्स कर चुके
हैं, इसीलिए उनकी पूरे मौकफ और नैरेटिव ही की मैं बात कर रही हूँ कि जो
जी जिस तो तरह वो से... मेरा अपना ख्याल ये है कि फिलिपाइन के देखें, फिलिपाइन और जापान वो अमेरिका के लिहाज से जो फॉरेन पॉलिसी में द आइडियल जो रोल मॉडल हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक केस है कि जहां इनके ख्याल में अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के सर्टन पॉलिसी मेकर्स के ख्याल में ऑक्यूपेशन के बाद उन्होंने वहां की आबादी के सेकंड जनरेशन के अजहान को तब्दील कर दिया کورسز جو ٹیکسٹ بک وہاں تبدیل کرنے کے نتیجے میں اور اپنے تعلقات کے نتیجے میں یہ جاپان اور فلپائن کے بارے میں یہ دو بالکل ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل دی جاتی ہیں کہ یہی ان کو ماڈل دوسرے ملکوں میں اپنانا چاہیے جہاں پہ بھی یہ جائیں. اب فلپائن کے ساتھ ایک ویسے بھی بڑا ہی گہرا ان کا تعلق ہے اور خود یہ جو چائنا کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں بھی فلپائن کا کردار بڑا ہی اہم ہے. تو یہاں جو میرا خیال امریکن پالیسی میکر ڈیفینیٹلی اس پہ بہت ہی برا بھی منائے ہوں گے ان کے اس سینس پہ, لیکن اوور آل پالیسی کے نقطہ نظر سے یہ فلپائن کے جو باقی سیاسی قوتیں ہیں خود حکمران پارٹی میں اور دوسری پارٹی میں جو ہمیشہ سے ان کے تعلقات رہے ہیں یہ ان کو مینٹین رکھیں گے اور کوشش پوری کریں گے کہ فلپائن جو ہے وہ چائنا کے دائرے اثر میں نہ جائے, چونکہ چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بڑھ رہے ہیں اب
جی.
تو پہلے بہت ہی ایک مخالفت کے تھے
جی.
لیکن اب وہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال سارے ہیکپ کے باوجود اب پالیسی میکرز کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ سبھی جو سیاسی اور معاشی اور سماجی اور سیوک ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اسی طرح بہتر
رہیں. اچھا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری ہمارے ساتھ تھے. بیرسٹر صاحب اسی سلسلے میں میرا آخری سوال آپ سے بھی ہے کہ ڈیوٹرنے نے جب فلپائن کا وہ منصب صدارت سنبھالا تو انہوں کا وعدہ یہ تھا اور انتخابی مہم انہوں نے چلائی تھی کہ وہ تمام غیر قانونی منشیاتی سرگرمیوں کو ختم کر دیں گے, اور اب اس کے بعد مبینہ منشیات سمگلروں کی کوئی 2000 سے زائد ماورائے عدالت ہلاکتوں پر سوال اٹھے ہیں ان کے, اور ان کی طرف سے جو کاروائیاں کی گئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ فلپائن میں انسداد منشیات کے سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں سزائے موت کے بارے میں قانونی ماہرین کیا سوچتے ہیں؟
نے ریمارکس دیے ہیں وہ کیئرلیس ہیں اور بلو دی بیلٹ ہیں. امریکہ کے جبکہ فلپائن کا چائنا کے ساتھ سرحدی تنازع چل رہا ہے, ایسے میں امریکہ کے ساتھ بات کرنا فلپائن کے انٹرسٹ میں تھا, دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں تھا, اور یہ ان کی زبان درازی جو ہے وہ اس کو فلپائن کو نقصان ہو گیا ایز اے ریاست. بالکل وہاں یہ بات ہوئی بھی تھی کہ شاید صدر اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائے, کیونکہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ماورائے عدالت جو ہیں وہ لوگ جو ہیں قتل کیے جا رہے ہیں, لیکن 2400 کے قریب انہوں نے لوگ اب تک جو ہیں وہ فلپائن میں ہلاک ہو چکے ہیں جن کا منشیات کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملک منشیات کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے وہ بالکل بہتر طور پہ جانتا ہے کہ اس کو اس کی بیشتنی کیسے کرنی ہے, لیکن طریقہ کار جو مروجہ طریقہ کار ہے یعنی آپ پکڑیں ٹرائل کریں سزائیں دیں اور کورٹ کے ذریعے سزا ہو, اور جو بھی آپ نے سزائے موت بھی اگر دینی ہے تو وہ کورٹ آف لا کے ذریعے کمیوٹ ہو, وہ بہت ضروری ہے. ادروائز وہ لا لیسنیس ہے جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی, اور یہی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن چیخ رہی ہیں کہ آپ ماورائے عدالت قتل نہ کریں, آپ ان لوگوں کو ٹرائی کریں جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں اور آپ ان کو سزائیں دیں باقاعدہ کورٹ کے ذریعے, اور اس کرٹیسزم کو جو دترتے ہیں وہ مان نہیں رہے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں, حالانکہ ان کے طریقہ کار کی وجہ سے معاملہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹینشن سیک کرتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل لا کا معاملہ بن جاتا ہے جب آپ اس کو ایکسپلین کرنے سے بھی قاصر ہوں. آپ نے بالکل جو بھی کاروائیاں آپ کر رہے ہیں اگر آپ بین الاقوامی دنیا کو اگر آپ اف یو سیل یور اسٹوری یو مے گیٹ اوے ود اٹ, بٹ اف یو ڈونٹ ایون ٹاک ٹو دیم یو ول بی کریٹیسائز.
اچھا ایک سوال کا اور جواب دیتے جائیے اس سے پہلے کہ ہم سمیع یوسف زئی سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لیکن آپ سے میں چاہوں گی کہ اس سلسلے میں آپ سے ہم بات کر لیں ملک صاحب اس سے پہلے کہ آپ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ کابل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیر کی شب ہونے والے ایک حملے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی تقریباً 10 گھنٹوں سے زائد وقت تک جاری رہنے کے بعد منگل کی صبح ختم ہو گئی. افغان عہدیداروں نے منگل کو بتایا کہ آخری حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا گیا, اور یہ حملہ آور جو تھے یہ رہائشی علاقے میں واقع بین الاقوامی امدادی تنظیم کے دفتر کے قریب جو کیئر کا دفتر تھا اس میں خود کش کار بم حملے کے بعد مسلح حملہ آور تنظیم کے دفتر میں چھپ گئے تھے. افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ افغان اسپیشل فورسز نے کابل کے علاقے شہر نو میں حملہ کرنے والے تمام شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا, لیکن حملہ آوروں کی تعداد نہیں بتائی گئی. اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا, 6 زخمی ہو گئے, تقریباً 40 افراد جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں ان کو عمارت سے نکال لیا گیا. اس سے پہلے اس حملے کی ذمہ داری ابھی کسی نے قبول نہیں کی, لیکن اس سے کچھ گھنٹے پہلے کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے باہر یک بعد دیگرے دو بم دھماکے ہوئے اور لگ بھگ 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے طالبان کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے اس وقت کے بعد سے بہت شدت آ گئی ہے ان کے حملوں میں. عام طور پر یہ ہوا کرتا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ اسپرنگ میں وہ اسپرنگ آفینس کے نام سے وہ شروع کیا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ حد تک ان کی سرگرمیوں میں کچھ کمی ہوتی تھی, لیکن اب یہ جو انتہائی اضافہ اور شدت ہے اس کی وضاحت کس طرح سے کی جائے گی ساری صورتحال کے تناظر میں افغانستان کے اندر؟
میرے خیال میں دونوں طرف ہی, یہ پاکستان افغانستان اور یونائیٹڈ اسٹیٹس اور جو نیٹو فورسز ہیں ان کو مل کے ہی جو سیکیورٹی جو ہے اس کا انشور کرنا پڑے گا. پاکستان میں بھی بڑا حملہ ہوا ہے پچھلے دنوں, یہاں بھی پے در پہ حملے ہو رہے ہیں, اور بالکل آپ جو مینشن بھی کیا ہے کہ افغان میں طالبان کی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے تو حملوں میں اضافہ ہوا ہے. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ جو بیک ڈور چینلز ہیں اباؤٹ ڈائیلاگ وہ فیل ہو رہے ہیں اور وہ ویکن ہو رہے ہیں. جب آپ ایک پارٹی کو بالکل اتنا ویک کر دیں اور بالکل آپ کو چینل کھولے ہی نہ ان کے ساتھ, تو پھر وہ اپنی اٹینشن لینے کے لیے ایسی کاروائیاں کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹیبل پہ لایا جا سکے یا دوسری پارٹی کو ٹیبل پہ لایا جا سکے. سو میرے خیال میں یہ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کاروائیاں ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں, ہم ابھی بھی اس خطے میں یا ان علاقوں میں اثر رکھتے ہیں, اور سیاسی طور پہ اگر آپ ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یہ کاروائیاں جاری رہیں گی. میرے خیال میں بیک ڈور کے اوپر جو پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ اس ڈائیلاگ کی طرف بھی جایا گیا ہے اور ڈی ویپنائزیشن کو پہلا مسئلہ بنایا گیا ہے, یا آپس میں ان کی کوئی نہ کوئی ٹرمز طے ہوتی رہی ہیں کیونکہ آپ مکمل ختم کر نہیں پا رہے ان کو, تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ کا بھی چینل کھلا رہنا چاہیے تاکہ ایسی کاروائیوں کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے. اور ساتھ ساتھ جو فورسز ہیں ان کو, افغان سیکیورٹی فورسز کو بھی اتنا پمپ اپ ضرور کرنا چاہیے. ابھی تو امریکن فورسز وہاں موجود ہیں تو یہ حال ہے, تو اب آپ سوچیں اگر امریکن فورسز کمپلیٹلی ود ڈرا کر جائیں تو شہر کی سیکیورٹی کا کون ضامن ہوگا؟ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارے ساتھ تھے. ملک صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پر آپ ان سب لوگوں کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ وقت اس وقت پروگرام اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنے دفتروں میں کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور اس میں سے وقت نکالتے ہیں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد بخاری یہاں واشنگٹن سے تھے اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک کو آپ سن رہے تھے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سمیع یوسف زئی سے ہماری بات ہو جائے تاکہ افغانستان کے بارے میں ان سے بھی ان کا کامنٹ لیا جا سکے. تو اتنی دیر تک ہم پروگرام کی سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اور بات کریں گے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے جو رپورٹ یونائیٹڈ نیشنز کے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں. اور جیسے ہی سمیع یوسف زئی سے ہماری بات ہوگی, ہو سکتا ہے پروگرام کے آخر تک, تو اس وقت ہم ان سے بھی بات کریں گے ضرور. تو اب ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر نادر بخت, بڑا ایک ممتاز نام ہے تعلیمی حلقوں کا بھی اور ہمارے اس پروگرام کا بھی, اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا, اور تجزیہ کار بھی ہیں ہمارے ان پروگراموں میں, تجزیہ کار کی حیثیت سے ہمیشہ کافی ممتاز رہے ہیں جان اچک سے ہی. آپ ان دونوں کو ہم خوش آمدید پروگرام میں کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے شکاگو سے رحیلا پیرزادہ بھی جوائن کریں گی, وہ بھی ماہر تعلیم ہے. تو آئیے اب ذرا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہم اب آپ کو کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام کا اگلا حصہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے بارے میں، پاکستان میں تعلیم کی صورت حال کیا ہے اور اقوام متحدہ کی اس بارے میں جو رپورٹ آئی ہے وہ کیا ہے، اپنے ممتاز تجزیہ کاروں کا تعارف ہم کرا چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں تعلیم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ پر تجزیہ کاروں سے بات کریں، آئیے ایک اور بڑی خبر سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے معروف ماہر تعلیم جامعہ کراچی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی آئی بی اے کے سابق سربراہ اور محمد علی جناح یونیورسٹی کے سابق صدر ڈاکٹر عبد الوہاب کراچی میں انتقال کر گئے. وہ گزشتہ 15 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور 2 ماہ سے بستر علالت پر تھے. انہیں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں داخل کیا گیا تھا جہاں وہ گزشتہ 3 دن سے وینٹیلیٹر پر تھے. ڈاکٹر عبد الوہاب نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے سخت محنت سے اپنا مقام بنایا. بزنس ایڈمنسٹریشن پر 4 کتابیں اور 1 بایوگرافی لکھی جو ایک مستند دستاویز ہے. انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، جبکہ حکومت جاپان نے بھی ڈاکٹر عبد الوہاب کو اپنے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا تھا. وہ ساری زندگی تعلیم کے شعبے میں سرگرم عمل رہے. ان کی نماز جنازہ 7 ستمبر کو جامع کراچی میں ادا کی جائے گی اور یونیورسٹی کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی. ہم نے سوچا کہ ہم چونکہ یہ ایک بڑی تعلیمی میدان میں ایک بڑی شخصیت تھی، اس سے پہلے کہ آج پاکستان میں تعلیم کے بارے میں بات کریں آپ کو اس بارے میں معلومات ضرور دیتے چلیں. تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. عالمی سطح پر تعلیم کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شعبہ تعلیم کے اہداف کے حصول میں کئی دہائیاں پیچھے ہے. دنیا کی اس 7ویں ایٹمی قوت کے شعبہ تعلیم پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پہلے بھی کئی سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں، جہاں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2.4 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دیہی علاقوں کے مردوں میں خواندگی کی شرح 64% جبکہ خواتین میں صرف 14% ہے. ایسی ہی کئی اور بین الاقوامی رپورٹیں حال ہی میں سامنے آئی ہیں کہ بنیادی تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے طلبہ چھوٹی جماعتوں کے سبق کو بھی بمشکل پڑھ پاتے ہیں، جس سے معیار تعلیم کی ابتری کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بنیادی تعلیم کے میدان میں اہداف کے حصول کے سلسلے میں تقریباً 50 جبکہ ثانوی تعلیم کے میدان میں کوئی 60 سال پیچھے ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا میں شعبہ تعلیم میں ترقی نہیں جب ہوتی تو اس کی ایک بڑی وجہ تنازعات بھی ہیں جو بچوں کو اسکول جانے سے باز رکھتے ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے دونوں تجزیہ کاروں کو، ڈاکٹر نادر بخت کو اور جان اچکزئی کو، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
جناب السلام، قابل احترام ہیں آپ. آپ جس طرح سے تعلیم کے لیے کام کرتی ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی ہیں اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں.
ڈاکٹر نادر بخت، بہت 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 آپ کا شکریہ. اور پہلے میں آپ ہی سے سوال کروں گی، اس کے بعد جان اچک سعید، چونکہ ان کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے بھی ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کوشش کر رہی ہے. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا تمام وقت تعلیم و تحقیق کے لیے وقف کے رکھا. آپ کے خیال میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں اس حد تک کمی کی بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میں نے اپنی زندگی ابتدا سے اب تک جہاں تک پہنچا ہوں شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ رہا، اور آپ نے ڈاکٹر وہاب صاحب کا تذکرہ کیا، وہ ان سے میرے ذاتی تعلقات بھی تھے، میرے ہاں بھی ان کا آنا ہوتا تھا، میرے بچوں سے بھی ان کی امسیت تھی، میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. میں انہی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک جملہ اگر کہہ دوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں حکومتوں کا ترجیحات کی فہرست بناتے وقت تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا ایک عمومی رجحان رہا ہے. کسی بھی دور میں حکومتوں نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں جگہ نہیں دی. اس کی بہت ساری وجوہات وہ بیان فرمایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے کنسرن تھے، ہم ان سے سیکھتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں قائم ہونے والی حکومتیں اس لیے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں نہیں رکھتی کہ اگر تعلیم کی شرح اوپر آ جائے تو اس قسم کی حکومتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس قسم کی حکومتوں کا وجود ہی نہیں رہے گا، نہ تو سیاسی جماعتیں، نہ دیگر غیر سیاسی جماعتیں، نہ دیگر گروہ، ان کے وجود ہی مٹ جائیں گے. یہ اپنے وجود کی بقا کی خاطر اور اسی طرح سے حکومتوں کے علاوہ وہ جو کہ پارلیمنٹس بنتی ہیں، جمہوری ادارے بنتے ہیں، ان کے اندر پہنچنے والے لوگ بھی تعلیم کو اس لیے پس پشت ڈالتے ہیں کہ تعلیم کے فروغ کے ساتھ ایسے لوگ پارلیمنٹ کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اور یہ جس طرح سے مختلف اعلیٰ حکومتی عہدوں پر قابض ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ ہو سکیں گے. ان کے تمام راستے بنتے ہی تب ہیں جب تعلیم کے راستے بند ہو جائیں, اور اگر تعلیم کے راستے بند ہو جائیں پھر ان کے لیے ترقی اور فروغ کے اور اقتدار میں آنے کے راستے کھلتے ہیں. پاکستان کے نظام تعلیم پر ایک نظر ڈالیے.
اچھا.
یہ دو مختلف حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو چکا ہے کہ ایک تعلیمی ادارے تو وہ ہیں جہاں سرمایہ داروں کے یا وہ لوگ جو وسائل پر قابض ہیں ان کے نالائق بچے اپنی طاقت کے, پیسے کی طاقت کے زور سے, اپنے اثر و رسوخ کے زور سے آ جاتے ہیں. انتہائی نالائق اولادیں ہوتی ہیں, فوج حرکات کرتے ہیں اور اخلاق سے گرا ہوا ان کا ماحول ہوتا ہے, مگر وہ اپنے پیسے کی زور سے, اپنے سیاسی طاقت کے زور سے وہ نشستیں حاصل کرتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ حکومتی عہدوں پر بھی فائز ہو جاتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو میرے جیسا, آپ جیسا, درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے. ان کے لیے تعلیم کے اتنے اعلیٰ ادارے موجود نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی کمپیٹ کرتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی اوپن کمپٹیشن آتا ہے تو یہ جیت جاتے ہیں. اور وہ جو لاکھوں روپے کی فیسوں کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اس سے ان کے ماتھوں پر بہت زیادہ شکنیں پڑتی ہیں. وہ تندور والے کا بچہ ہو, سائیکل والے کا بچہ ہو, ایک چھوٹی ورک شاپ میں کام کرنے والا ہو, وہ کمپیٹ کرتے آگے چلا جاتا ہے اور یہ سرمایہ دار طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کے ہاتھ گر جاتا ہے. یہ اسے پھر اپنی انا اور خودی کا مسئلہ بناتے ہیں. سرمایہ داروں کے بچے نالائق ہیں اور غریبوں کے بچے کمپیریٹیولی قابلیت رکھتے ہیں. اب یہ پھر تعلیمی شعبے کو اور زیادہ کچلتے ہیں, اور زیادہ کچلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت پنجاب نے تو تعلیمی ادارے دے دیے, ٹھیکوں پر دے دیے اور ان کو راستے ایسے بند کر دیے کہ غریبوں کے لیے آئندہ اگلے 10 سال تک تعلیم کے راستے بند کر دیے گئے ہیں.
اچھا.
اس میں قطعاً کوئی شک و شبے کی بات نہیں رہی کہ یہ مزدور چاہتے ہیں, یہ غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ ورکر پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ نوکر چاکر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو پنچر کی دکانیں لگائیں, پیلی ٹیکسیاں چلائیں, رکشے چلائیں, یا ان کی ورک شاپوں میں, ان کی فیکٹریوں میں جا کر ایندھن بن جائیں اور اپنی زندگیاں ختم کر دیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب,
یہ تعلیم کا رابطہ نہیں چاہتے.
جی میں یہ, اب ہمارے ساتھ ہیں جان اچکزئی, ان کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچکزئی صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر نادر بگ تعلیمی شعبے سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کے تعلیمی شعبے پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کی جو رپورٹیں گاہے گاہے سامنے آتی ہیں ان کے تناظر میں حکومت اس سلسلے میں کیا کوششیں کر رہی ہے؟
دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن ایک چیلنج رہا ہے اور آج بھی ایک بڑا چیلنج ہے. پاکستان ترقی کے حساب سے, انسانی ترقی کے اعتبار سے دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں کے صف میں کھڑا ہے, لیکن گورنمنٹ, پی ایم ایل نون گورنمنٹ کے آتے ہی کچھ عدد شمار کافی حد تک امپروو ہوئے ہیں. پہلی بات یہ, جو لٹریسی ریٹ کا ریشو ہے وہ تقریباً 50% تک پہنچ چکا ہے, جو ایک ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. جو ہیومن کاؤنسل فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ان کے تقریباً 170,000 سے زیادہ سینٹرز ہیں اور انہوں نے ادر لٹریسی کی پروموشن کے لیے بہت کام کیا ہے. اسی طرح تمام صوبائی گورنمنٹس نے اپنے فنڈنگ سبسٹانشلی امپروو کیے ہیں, جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے ان کے تقریباً ایجوکیشن کا بجٹ 25-30% تک کہیں پہنچ چکا ہے, پنجاب سے لے کے حتیٰ کہ بلوچستان تک. پھر جو دوسرا اینڈ ہے ہائر ایجوکیشن کا, اس میں بھی کافی فنڈنگ ہوئی ہے. اگر 2013 کے فگر کی میں صرف مثال دوں, تقریباً 80 بلین پلس سے تین سال میں یہ 170+ بلین تک پہنچ چکا ہے. لیکن پاکستان میں فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے, پاکستان میں وسائل کی کمی کا ایشو نہیں ہے. بنیادی جو اسٹرکچر ہے اس کی بہت سی کمزوریاں ہیں جو کئی سالوں سے آ رہی ہیں. مثلاً گوسٹ اسکولز ہیں, گوسٹ ٹیچرز ہیں, پہلی دفعہ سیریس کام ہو رہا ہے کہ جو گو اسکولز ہیں اکراس کنٹری, وہ صرف میں آپ کو بلوچستان کی مثال دوں, 10,000 سے زیادہ گوسٹ امپلائیز ہیں, یعنی وہ تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے ہیں. اسی طرح سندھ کی اگر میں مثال دوں تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں گوسٹ اسکولز رہے ہیں. ماضی میں بدقسمتی سے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے ٹیچرس کی حاضری میک شیور کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے. کے پی کے میں بھی, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2025 جو ویژن ہے گورنمنٹ کا 100% لٹریسی کا جو ٹارگیٹ اچیو کیا جائے. اس وقت بھی پاکستان کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی جو ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر کے ممالک میں گئے ہوئے ہیں, اور خود پاکستان میں بھی پی ایچ ڈیز اور ایم فیز بہت بڑی تعداد میں آپ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا جس رفتار سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ابھی تک ہم وہ پیس ڈیولپ نہیں کر سکے. میں بالکل اس میں جو ہے ایمانداری سے کام لوں گا. مثلا جو ڈراپ آؤٹس ہیں 47% جو اڈلٹ 16 سال کی عمر میں کے جو بچے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور جو واپس جاتے ہیں وہ پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ ڈراپ آؤٹ آ جاتے ہیں, یا ان کی ایجوکیشن اور سلیبس کی کا معیار جو ہے وہ کس طرح ہے. اور اگر اسی رفتار سے ہم شاید کام کرتے رہیں تو شاید اس کے لیے 2 decades چاہیے, جو ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ہماری ترجیح اس وقت تھری پرانگڈ ہے. ایک یہ کہ انفراسٹرکچر, فزیکل انفراسٹرکچر, پاکستان کو ماضی میں فزیکل انفراسٹرکچر کو بہت نظر انداز کیا گیا تھا. دوسرا جو ہے انرجی کرائسس ہے, پاکستان یا اندھیرے میں ڈوب چکا تھا تقریباً 3 سال پہلے, اور 18 سے لے کے 20 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, اور انسانی ترقی جس میں ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ, یہ تینوں پرانگ تھری پرانگ اسٹریٹجی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں. تمام صوبائی گورنمنٹ جو ہیں وہ گیئرڈ ہے ان آداب کے اصول کے لیے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کافی نہیں ہے. بائی دا ٹائم ہماری جو آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور اس سے جو ہمارا انٹروینشن ہے پالیسی کا, وہ اس رفتار سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لیکن پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت پریشر فیل کر رہی ہے, میڈیا یہاں پہ روبست ہے, گورننس کے حوالے سے گورنمنٹ, تمام گورنمنٹ صوبائی بھی وہ فیل کر رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ کرنا ہے. اس لیے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں بہت بڑا دباؤ ہے, اور میرے خیال میں آئندہ جو ہے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان ڈراماٹکلی اس لیے بھی ترقی کرے گا کہ پاور اسٹرکچر پاکستان پہلی دفعہ چینج ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا پریشر ہے, الیکٹرانک میڈیا کا پریشر ہے, تو ہر گورنمنٹ جو ہے گورننس کے چیلنج سے کا سامنا کر رہا ہے. اچھا. اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ فوکس جو ہے, فوکس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ انتخابات میں جیت سکتے ہیں.
اچھا, بہت شکریہ چکزئی صاحب, ہم بات ساتھ رہیے گا. ایک سوال مجھے آپ سے اور بھی کرنا ہے. دوسرا میرے سے یہ بات وہ کرنا ہے, ڈاکٹر نادر بخت, آپ خود تعلیمی شعبے سے منسلک ہیں, اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت میں شامل عہدیدار کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران انہوں نے تعلیم کے لیے مختص سالانہ رقم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچوں کے اسکول میں داخلے اور حاضری کو یقینی بنانے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے ہیں جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟
ایک تو خوبصورت سی تصویر جو جان ریسیکری صاحب نے پیش کی ایک تو وہ ہے, لیکن میں چونکہ اسی سے وابستہ ہوں, اسی سے جیا ہوں, یہ جو ابھی ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے تھے, پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے, اس میں وہ بچیاں بچے جو ایم بی بی ایس کر کے ایف سی پی ایس کے لیے آتے ہیں, انہیں کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے. ان کے لیے بجٹ کو, یہ میں پورے مصدق اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, انہیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا جاتا, وہ مفت ان سے کام کروائے جاتے ہیں. حسب تعلیم انہیں پیسے ہی نہیں دیے جاتے. کس قدر ظلم کی بات, اور کہا جا رہا ہے کہ ہیلتھ میں ہم نے بڑی ترقی کر دی. یہ تو یہ بات ہو گئی. اب آ جائیے پرائمری اسکولوں سے لے کے, پرائمری اسکولوں میں ذرا حقیقت کی طرف دیکھیے, کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے کہ حکومت پنجاب نے ایک بڑی تعداد میں اسکولوں کو مختلف اداروں کو دینے کے لیے اقدامات کر دیے ہوئے ہیں؟ اب وہ جو میرے جیسے غریب بچے مختلف سرکاری اسکولوں میں 5 روپے 10 روپے دے کے پڑھ سکتے تھے, اب وہ دروازے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بند کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں گے, اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں وہ دے نہیں سکتے, گھر کی روٹی پوری نہیں ہو سکتی. کیا ہوگا, وہ ورک شاپ میں کام کریں گے یا ٹیررسٹوں کے ہاتھوں میں جائیں گے؟ یا پھر وہ مختلف مذہبی اداروں میں جائیں گے اور ان کے نتائج پھر آپ کے سامنے آئیں گے. ایک اس طرح کے یہ پرائمری تعلیم کا ہو گیا, اب آ جائیے مڈل تعلیم کی طرف. جب پرائمری ادارے, پرائمری تعلیم کے ادارے فیڈ ہی نہ کر سکیں گے تو ہائی اسکول میں کتنے فیصد بچے بچیاں پہنچیں گے, آپ کے سامنے ہو گیا کہ چیزیں تو وہیں پر ڈراپ کر گئیں. اب کالج میں آ جائیے کتنے پہنچیں گے, یونیورسٹیز میں آ جائیے کتنے پہنچیں گے. ذرا اعداد و شمار کی طرف چلیے, ذرا باتوں سے پردہ ہٹائیے ذرا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں سے صرف یا لاہور کو لے لیجیے, لاہور کے علاوہ جتنے علاقے لے لیجیے, کہ کتنے بچے ہیں اور یونیورسٹی میں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں, کبھی پنجاب یونیورسٹی کے آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز کے لیے پی ایچ ڈی کی 7 سیٹیں رکھی گئی ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے 15 سیٹیں رکھی گئی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے 15 سیٹیں رکھی گئی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کی میں آپ کو نشستیں بتا رہا ہوں جو مقرر کی گئی ہیں, کیا ان مقرر کردہ نشستوں کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نے تعلیم کے اوپر بہت فوکس کر دیا؟ پنجاب کی آبادی کتنے کروڑ ہے؟ 8-10 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی. 10 کروڑ میں سے آپ 15 سیٹیں رکھ رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے, بہت اعلیٰ مثال آپ بنا رہے ہیں, بہت اعلیٰ ترقی ہو رہی ہے تعلیم کی اور بہت اعلیٰ معیار کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی میں نے اگر غلط کہی ہو تو میں اس کے لیے جواب دے ہوں, اس کے لیے جواب دے ہوں. کوئی ایسا بات میں نے جو کہ ہٹ کے میں نے کہی ہو حقیقت سے. میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, ایک استاد ہوں, میری ساری زندگی اسی کام میں گزرتی ہے. جناب والا تعلیم اگر ترقی کرتی ہے تو شعبد آباد سیاست دانوں کا وجود ختم ہو جائے گا. وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے, اپنے ذمہ دارانہ جابرانہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے تعلیم کے نظام کو کمزور رکھتے ہیں. اگر یہ کمزور رہے گا, غلام پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ ان کے لیے خدمت کرتے رہیں گے.
شکریہ ڈاکٹر نادر بخت. اب ہم بات کرتے ہیں, اچھا صاحب یہ ایک بات بتائیے گا کہ ہم یہ مانتے ہیں, اس بات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ دہشت گردی اور تنازعات بچوں کی تعلیم کی رسائی میں بڑی وجہ ہو سکتے ہیں, اور لیکن یہ بھی اس فرمائیے گا ساتھ میں کہ غربت اس سلسلے میں کس حد تک کار فرما ہے, اور بچوں کو والدین اسکولوں میں بھیجنے کی بجائے مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں, کیا اس سلسلے میں حکومت کوئی انسینٹیوز دے رہی ہے کہ والدین بچوں کو لیبر یا مزدوری کے لیے بھیجنے کی بجائے ان کو سکولوں کی طرف بھیجنے کی طرف توجہ دیں؟
دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو بیسک کیئر ہے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں پورے پاکستان میں, صوبوں میں بالخصوص, وہاں پہ گورنمنٹ کے فنڈنگ کے باوجود, لوگوں کے تنخواہیں لینے کے باوجود کبھی بھی فنکشننگ نہیں رہا ہے. بلڈنگ ہے لیکن ٹیچرز نہیں ہے, بلڈنگ ہے لیکن اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اسی طرح بی ایچ یو یا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, بلڈنگ ہے لیکن اس میں مطلب ڈاکٹر نہیں ہے, نرس نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ کرنے والا نہیں. تو پہلی دفعہ ایکسپیرئنس کیا جا رہا ہے کہ جو بیسک یونٹس ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک نئے کانسیپٹ کے تحت جو ہے اس کو ایک مربوط نظام کے تحت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں کہیں حد تک جو ہے کئی علاقوں میں بالخصوص بلوچستان میں یہ تجربہ کافی کامیاب رہا ہے. اور جو بی ایچ یوز ہیں وہ ایچ کیو سے جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہے ان سے زیادہ ایکٹیو ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں. اسی طرح جو بیسک جو پرائمری یونٹس ہیں ایجوکیشن کے محکمہ تعلیم میں, وہاں پہ بھی حاضری ٹیچرز کی زیادہ ہے اور ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی حاضری زیادہ ہے. تو ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ مجموعی طور پہ چونکہ ایک طبقاتی نظام تعلیم, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, رہا ہے اور ماضی کی حکومتوں نے بالکل ایجوکیشن کو اگنور کیا ہے اور جو پبلک سیکٹر ہے اس کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. اب پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کو ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بیسک جو یونٹس ہیں, تھیئرز ہیں, اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے مکس نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ہمیں امید ہے کہ جو فنکشننگ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ایجوکیشن کے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اور وہاں پہ حاضری جو ہے دونوں سطح پہ ممکن ہو جائے گی. پھر دوسری بات یہ کہ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ دانستہ جو ہے وہ قوم کو جاہل رکھا جا رہا ہے یا اس میں کوئی سیاسی بل ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے, کچھ صوبے جو ہے وہ ایکٹیولی اس میں کام کر رہے ہیں. پنجاب صوبے کی نسبتاً اگرچہ وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے لیکن ایجوکیشن ایلوکیشن بھی زیادہ ہے, فنڈنگ بھی زیادہ ہے اور اسی طرح کے پیچھے دوسرے نمبر پہ ہے. اور اب سندھ نے بھی کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر کو توجہ دینے کے لیے ایلوکیشن کی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں 110 پرابلمز ہیں. ایک غربت بھی ہے, غربت کے لیے گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. جو ماں باپ بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا انسینٹیو دے کے وہ انکریج ہو اور بچوں کی جو حاضری وہ بھی ممکن ہو اور انہیں اگر الٹرنیٹیو کے طور پہ ایک 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 روزگار دینے کی کوشش کی جائے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے اس حوالے سے کافی اقدامات کی ہیں لیکن اس سے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ جو تمام غریب بچے ہیں ان کو الٹرنیٹیو ان کے پیرنٹس کو مہیا کی گئی ہے اور اب یہ مسئلہ نہیں رہا ہے. لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ریئلائزیشن ہے, اس کے لیے کنسپچولائزیشن ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے ابھی تک ہم جو ہماری توقع تھی ابھی تک اس رفتار سے جو ہمیں جانا چاہیے تھا ابھی تک وہ رفتار ہم نے وہ فیس نہیں پکڑی.
بہت بہت شکریہ جان اچکزئی ہمارے ساتھ تھے. برسر اقتدار پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر نادر بخت کا تعلیم کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے صرف ایک سوال ہے اب میرا, بڑا آپ کوئک کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ ہماری اگلی اس کا سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے. عراق میں وسطی بغداد کے ایک مصروف تجارتی علاقے میں کار بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے. اس سے پہلے پیر کے روز شام میں بم دھماکوں کے سلسلے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی جس میں کم از کم 48 افراد ہلاک ہوئے اور داعش نے عراق کے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی. آپ یہ ذرا فرمائیے گا اس بات کے لیے کہ داعش کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے عراق اور شام میں انہوں نے اپنا جو علاقہ تھا کنٹرول اس کو کم کر دیا ہے لیکن گاہے گاہے وہ پوری طرح سے حملہ آور بھی ہوتا ہے اور انتہائی جانی نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ کے خیال میں داعش کی ان کارروائیوں پر قابو پانے کے لیے مزید کیا اقدامات درکار ہیں جبکہ عالمی سطح پر اس کے مقابلے کی کوششیں جاری ہیں؟
یہ اس انداز سے دیکھا جانا چاہیے
جی
کہ ان کی روٹس کٹنگ ہو رہی ہے. ان کی روٹس کٹنگ اس طرح سے بھی ہو رہی ہے کہ خود مسلم ریاستیں بھی ان کو پسند نہیں کر رہی, مسلم معاشرہ بھی ان کو پسند نہیں کر رہا اور عوام کی سطح پر بھی حکومتی سطح پر بھی ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. اب یہ صرف اپنی شناخت بتانے کے لیے اپنا وجود بتانے کے لیے یہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں یا اس قسم کے دھماکے یہ کر رہے ہیں. ان کی طاقتیں بہت کم ہو چکی ہیں, وہ جو ایک طوفان کی صورت ان کی بن چکی تھی اب وہ نہیں رہی. اب وہ صرف اپنی شناخت بتاتے ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں ہم زندہ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی قوت کمزور ہو چکی جو باقی رہ گئی ہے اسے بھی اسی وقت پر نبٹنا چاہیے اور جو روٹس کٹنگ ہیں ان کو کیے وہ علاقے جو انہیں فیڈ کرتے ہیں پراپرلی اسپیسیفائڈ ہیں, کوئی ڈکی چھپی چیزیں تو ہے نہیں, پراپرلی اسپیسیفائڈ ہیں کہ کہاں سے ان کی جڑیں نکلتی ہیں, کہاں سے ان کو فیڈنگ ہوتی ہے اور کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, ان کو فنڈنگ کرنے والے کون کون سے ہیں, مینول بھی اور ان کون دیتا ہے, فائنانسز انہیں کون دیتا ہے. اگر وہ سپلائی لائنز ان کی کاٹ دی جائیں تو یہ
صورتحال بہتر ہو جائے گی
اسے کمزور کرنے کا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے, ایک بڑا ہی ممتاز نام ہمارے پروگرام کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. اور اب ہمارے
میں خود شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی کہ میں اس اہم موضوع پر اپنی دل کی درد کی بات کر سکوں. میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی بنیاد اسی میں ہے کہ تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہمارے ارد گرد کی ریاستیں ہماری نسبت بہت بہتر ہو گئیں تعلیم کی وجہ سے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ تھے پاکستان لاہور سے. اور اب ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے سننے والوں سے. ہمارے ساتھ ہیں سمیع یوسف. صحیح, السلام علیکم سمیع. بہت بہت شکریہ سمیع. اس وقت آپ سے بات جس وقت کرنا تھی اس وقت بات ممکن نہیں ہو سکی اور ہمیں اگلی سیگمنٹ کی طرف جانا پڑا. بہت بہت شکریہ انتظار کر کے دوبارہ بات کرنے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کابل میں پیر کی شب حملہ کیا افغان سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے بعد کیئر کے دفتر پر یہ حملہ ہوا اور اب 10 گھنٹوں سے جاری یہ کارروائی جاری رہی اور اس کے بعد منگل کی صبح یہ ختم ہو گئی. اس سے پہلے اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہمیں جو خبریں ہمارے پاس ہیں, لیکن کچھ ہی گھنٹے پہلے کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے بعد بھی 2 بم دھماکے ہوئے اور لگ بھگ 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. سبھی عام طور پر آپ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے ایسی کارروائیوں کا مقصد اپنی قوت کا اظہار کرنا اور حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے. اس وقت طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بظاہر کسی نوعیت کی بات چیت تو ہو نہیں رہی اور اس کے امکانات بھی کوئی واضح طور پر نظر نہیں آ رہے, تو پھر ایسے میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟
دیکھیں, اس کے 2 وجوہات ہیں. پہلے تو یہ کہ طالبان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ایک قوت ہے اور ایک منظم قوت ہے. ان کے لیڈرز چاہے ملا عمر تھا یا ملا منصور تھا, اس کے مارنے کے باوجود بھی وہ اس وقت ایسے پوزیشن میں ہے کہ افغانستان کو ہر جگہ پہ چیلنج کر سکتا ہے, افغانستان کی حکومت کو چیلنج کر سکتا ہے. دوسرا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ ایک منظم فورس ہو, ایک قوت ہو جو افغان حکومت کو چیلنج کر سکے, اسی حالت میں اگر وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے تو اس کو ایک بہتر پوزیشن ملے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو ملٹری ٹینک جو ان کا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ شاید 2014 کے بعد 2015-2016 جب نیٹو افواج اور امریکن افواج پوری طرح اپنی جو کارروائی وہ ختم کر دی اور افغانستان سے نکل چکے تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بڑی بڑی صوبوں پر وہ قبضہ کریں گے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں اس وقت طالبان ایک قسم صورتحال سے پریشان ہے. ان کا یہ جو ان کا یہ جو ماننا تھا یا ان کا جو خیال تھا کہ وہ افغانستان کے کچھ صوبوں وغیرہ پہ قبضہ کریں گے, وہ نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے وہ کابل میں بھی اٹیک کرتے اور آج کل تو ایسے اٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں جو اس کی وجہ سے کافی عام لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور عام لوگ مارا ہے تاکہ حکومت پر پریشر ڈال سکے.
اچھا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو پالیسی ہے, جو اسٹریٹجی ہے, وہ اتنی کامیاب نہیں ہے جو ان کا خیال ہے.
لیکن
سب سے بڑھ کر اس وقت طالبان سے لوگوں کا نفرت زیادہ ہو رہی ہے. وہ بہت بڑی پیمانے پہ عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس اٹیک اور حملوں میں. کبھی کبھی تو وہ اٹیک, تو ظاہر بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنی بھی اٹیک ہو گئی بڑی بڑی, طالبان نے چاہے کلیم نہیں کیا, لیکن اس وقت افغانستان کے اندر طالبان ہی ایسا قوت ہے جو اتنی بڑی بڑی حملے کر سکتے ہیں. لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ چونکہ وہ کمزور پوزیشن پہ, اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, تو وہ اس طرح اٹیک کو کلیم نہیں کرتے.
اچھا, ایک میرے پاس اور سوال ہے, اس کا بھی جواب دے دیں, ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ ہیں. کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم چاہتی ہے کہ بھارت افغانستان کو نہ تو فوجی سامان فروخت کرے اور نہ ہی کابل انتظامیہ سے اس شعبے میں تعاون کو وسعت دے. طالبان کی طرف سے ان تحفظات کے اظہار کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ کیا واقعتاً افغان حکومت اس پر غور کرے گی؟
نہیں, میرے خیال میں افغان حکومت اور اس وقت امریکہ بھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس ریجن میں افغانستان کا انحصار جو لوکل جو بڑی پاور تھی ان پر کیا جائے, ان کے طرف کیا جائے. اس وقت انڈیا افغانستان کو کافی امداد دے رہی ہے اور اب ملٹری امداد بھی دے رہی ہے, تو طالبان کو پتہ ہے کہ جو انڈین جو امداد آ رہے ہیں, جو اب ملٹری امداد بھی آ رہی ہے, وہ افغان فورسز کے لیے ایک آسان ملٹری ویپن تھے, کیونکہ زیادہ تر وہ رشین ہے اور افغان آرمی کے لیے ان کا استعمال بھی آسان ہے. تو ظاہر بات ہے طالبان نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک افغان فورسز کے امداد کرے, جس کی وجہ سے وہ طالبان کے خلاف برسر پیکار ہو اور افغان حکومت کی فورسز کے باہر سے افغان فورسز طالبان کے خلاف لڑے. تو میرے خیال میں اب لگتا ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید وسعت کی طرف جا رہے ہیں. اس کا ایک وجہ یہ بھی پاکستان بھی ہے, شاید افغان حکومت پاکستان کو یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ طالبان کو مذاکرات کے ٹیبل کی طرف نہیں لا سکتے تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہوں گے, اور جتنا اس میں انڈیا کا انوالومنٹ آ جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے افغانستان اور پاکستان کے جو سیاسی تعلقات ہیں جس وقت خاصی پریشان کن ہے, اور اس کی وجہ سے زیادہ تر وقت افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ بند رہتا ہے, تو اس پر ایک مزید منفی اثر پڑیں گے میرے خیال میں.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ سمیع. اب ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں. اب میزبان بہجت کو, پروڈیوسر اسفر امام کو اور انجینئر مارٹن کروسس کو اجازت دیجیے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ان پروگراموں پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے ان پروگراموں کو ترتیب دیتے رہیں. بہجت اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.